سے شروع کرتے ہیں. آیت 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت عمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی معذور اپاہج انسان پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی حرج ہے, نہ تم پر کسی قسم کا حرج ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی چچیوں کے گھروں سے یا اپنے خالوؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا وہاں سے جن کی چابیاں, جن جگہوں کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں دی گئی ہیں یا قبضہ, جن کا قبضہ تمہارے ہاتھوں میں ہے, اور صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیسا علیکم جناحن ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے خواہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ, تو اپنے آپ پر, مراد ہے اپنے بھائیوں دوستوں وغیرہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان کو تم اپنا ہی سمجھو, ایسا اپنا جیسے تمہارے اپنے وجود ہوتے ہیں, اور ان کا ویسے ہی احترام کرو اور ویسے ہی خیال کرو. انفسکم کہہ کر میں نے ہی اپنوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی ترتیب فرما دی گئی. جب ان کے گھروں میں جاتے ہو ایسی ڈفیکلٹیاں ہو گئی ہیں کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے یا مستقل کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے, تو وہ لازم ہے کہ تم ان حقوق کا خیال رکھو جو تم پر والد ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا انتاقر زمین سلم سلم الانفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ سلام بھیجو ان کو, اور یہ سلام تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے معاشرے اور ان کے تمدن کو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع بنایا جا رہا ہے. بہت ہی عظیم یہ حوالہ ہے کہ سلام بھیجو اللہ کی طرف سے, مبارکتن طیبہ جو برکتوں والا اور پاکیزہ ہے, اور مبارکتن طیبہ نے ان کے اپنے طرز عمل کو بھی تشکیل کر دیا. تم ان سے جو معاملات کرو وہ طیب ہونے چاہیے, مبارک ہونے چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے اوپر اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل کرو. اب یہ جو پہلے نقشہ کھینچا گیا ہے, ہر رشتے دار کے گھر سے کھانے کی اجازت ہے, اس میں وہ تمام رسومات اور توہمات جو ہمارے مشرق میں خصوصی سے رائج ہیں, مثلاً بہن کے گھر کو کھائے تو بڑی ذلت ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بہن کے گھر جوائی کتا, یعنی بہن کا بھائی اپنے گھر اگر آ کے روٹی کھاتا, بہن کے گھر آ کے روٹی کھاتا ہے تو وہ کتوں کی طرح ہے, جسے کتا آ کے کھا جاتا ہے. یہ ہے عام تعلیم جو انسان نے از خود اپنی جہالت سے سیکھی ہے, اور یہ قرآن تعلیم ہے. اور اس میں اتنا باریک فرق کیا گیا ہے کہ میں یہ نہیں کہا کہ اپنی خالاؤں کے گھر, بلکہ خالوؤں کا ذکر الگ کیا ہے, جس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے خالہ فوت ہو جائے, خالو کسی اور سے شادی کر چکا ہو, تو یہ تعلق جو ایک دفعہ قائم ہو گیا یہ ٹوٹے گا نہیں. اب اس تعلق کے نتیجے میں اگر تم ضرورت مند ہو یا ویسے ہی تمہیں بلایا جائے تعلقات کو قائم رکھنے کی خاطر, تو تمہارا اس خالو کے گھر جانا بھی جائز ہے جو جس کی بھی مثلاً فوت ہو چکی ہے. اور خالات کا ذکر بعد میں فرمایا, اور یہی انداز چچاؤں اور چچیوں کا, پہلے مردوں کا ذکر ہو رہا ہے پھر عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ سارا انداز اسی طرح چل رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد چونکہ گھر کا کمانے والا ہوتا ہے, اس لیے اول طور پر اسی کا ذکر ہونا چاہیے تھا, مگر خالہ کا اگر الگ ذکر کر کے وہ دوسرا مضمون وہاں بھی پیدا کر دیا کہ چچی اگر کسی اور جگہ شادی کر چکی ہو مثلاً, تو پھر بھی تمہاری چچی کا جو رشتہ ہے وہ اس تعلق میں قائم رہتا ہے, کیونکہ خاوند مر بھی چکا ہو اگر تبھی بھی چچی رہے گی, اور ایک دفعہ جو چچی بن جائے پھر وہ چچی بنی رہتی ہے. تو بہت وسعت کے ساتھ اس تعلیم کو پھیلا دیا گیا ہے, اور اس کو عام معاشرے کی بد عادتوں سے نمایاں طور پر الگ کرنے کی خاطر آخری چند آیات ہیں, آخری چند نصیحتیں ہیں. جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں ان میں تو یوں لگتا ہے جیسے بڑی کثرت کے ساتھ بیراروی پھیل سکتی ہے, کیونکہ ایسے لوگ جو دور کے رشتے بنا کے گھروں میں داخل ہوتے پھرتے اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, آؤ بیٹھو کھاؤ, اور روز مرہ ان کا آنا جانا ہو, ان کے نتیجے اس کھلی چھٹی کے نتیجے میں بے حد بے حیائی پھیلتی ہے. اور ابھی بھی مسلمان معاشرے میں جو برائیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ اس معاملے میں غیر معمولی چشم پوشی کرنے کے نتیجے میں ہے. لوگ دیکھتے بھی ہیں آثار, لیکن آنکھیں بند رکھتے ہیں کہ جی گھر کا بچہ آنے آ رہا ہے. قرآن کریم نے آخر پر جو نصیحت فرما دی اس نے ان سارے استعمالات کا کلیت نزالہ فرما دیا. اگر تم ان شرطوں پر قائم رہ سکتے ہو تو اجازت, ورنہ نہیں ہے اجازت. وہ شرطیں کیا ہیں؟ سلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ, کہ خدا کی طرف سے تمہیں سلام کرتا فور تحفہ پہنچانا ہے. اس میں پہنچانے والے کی ذمہ داری بہت ہی نمایاں طور پر بیان کر دی گئی کہ تم جو خدا کی طرف سے سلامتی کا نمائندہ بن کے جا رہے ہو, اس کی اجازت سے جا رہے ہو, ہرگز اس اجازت سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا تم نے, اور خدا ہی کی طرف سے ان کو پیغام دو کہ ہم اللہ کی اجازت سے اس کی ہدایات کے تابع جکڑے ہوئے آئے ہیں, اس لیے ہماری طرف سے تمہیں برکتیں تو ملیں گی, پاکیزہ چیزیں تو ملیں گی, کسی بدی کی پہنچنے کا کوئی سوال نہیں رہا. یہ ہے تفصیل, جس کے بعد بے اختیار یہی دل سے آواز نکلتی ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو, اپنے احکامات اور نشانات کو ایسا کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ تم عقل کرو اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے, یہاں دوستوں کے گھر سے کھانے کی اجازت ہے. اس میں بہت سے جو مخفی پیغامات ہیں وہ اس پر توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارے جو تعلقات سے رشتے ہیں اسلام میں وہ خون کے ذریعے نہیں بلکہ دوستی کے ذریعے بھی پھیل جاتے ہیں اور ان سب رشتوں کے حقوق ہیں. اگر تمہیں یہ سب یقین ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا خاندان اتنا وسیع کر دیا گیا تو پھر ان کے حال پر نظر رکھو اور اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی اپنے گھر بلایا کرو. یہ تعلیم اس کے اندر موجود ہے, اس کو انگریزی میں امپلائڈ کہتے ہیں. اتنا وسیع نظام خاندان کا قائم کر کے کہ کوئی گھر نہیں تم ایک دوسرے کے گھر کھانا کھایا کرو, یہ تعلیم ہے کہ تم اگر خدا کی خاطر کرتے ہو تو پھر غربت اور تمہارے اندر جو تمدنی فرق پڑ گئے ہیں وہ اس بات میں حائل نہیں ہونے چاہیے. غریب سے غریب, عزیز کو, رشتہ دار کو, بڑے کو, چھوٹے کو تم اپنے گھر آنے جانے دیا کرو, ان کو عزت کے ساتھ جو کچھ پیش کر سکتے ہو پیش کیا کرو. اور اس طرح ایسی سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک تو طبقاتی تقسیم ممکن نہیں رہتی, دوسرے کوئی بھوکا نہیں مر سکتا. اور اس پہلو سے افریقہ میں سب سے زیادہ اسلامی تعلیم پر عمل ہے اور دنیا کے کسی ملک میں میں نے ایسا شاندار عمل نہیں دیکھا. ایک خاندان میں اگر 100 غریب ہوں اور ایک امیر ہو جائے تو وہ ایک امیر اپنا سب میں بانٹ کے کھائے گا. جن گھروں میں میں جایا کرتا تھا بہت زیادہ حیران ہو جاتا تھا دیکھ کر کہ 50-50 60-60 آدمی اس گھر سے نکل رہے ہیں مفتی لوگوں سے اور سب وہیں کھانا کھاتے ہیں. تو پوچھنے پر پتہ چلتا تھا کہ کسی کی بہن ہے بیوہ ہو گئی, کسی کوئی اور رشتہ دار ہے وہ فوت ہو گیا, ان کے سارے بچے یہاں مل کر اکٹھے کھاتے ہیں اور ایک ہی جیسا کھاتے ہیں. کوئی فرق نہیں کہ یہ فلاں کا بچہ یہ فلاں کا ہے, کھیلتے اکٹھے اکٹھے کھاتے. یہ جو بہترین تصویر اس آیت کے کھینچی جا رہی ہے اس وقت وہ افریقہ میں ہے, جس کو لوگ اندھیروں کا اور جہالت کا ملک کہتے ہیں. بعض انسانی خوبیوں میں وہ سارے دنیا کے ممالک پر سب کچھ لے گیا. انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, اچھا صاحب نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاضل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذي يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا واللہ بكل شيء عليم. یہ چھوٹا سا رکو ہے. اور سورت کا اختتام ہوتا ہے اسی آیت کے ساتھ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, یقینا مومن یعنی وہ مومن جو اللہ اور رسول پر حقیقی ایمان لاتے ہیں. المومنون کا تو مطلب ہے ایمان لانے والے, پھر جو شرط لگائی الذین آمنوا باللہ ورسولہ, تو مراد یہ ہے کہ مومن یعنی وہ مومن جو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات اس کے نتیجے میں خود پیدا ہو جاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ, اور جب بھی وہ اس کے پاس ہوں, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, کسی اجتماعی معاملے پر غور کے لیے, کسی اجتماعی معاملے کے تعلق میں, لم يَسْبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ, وہ ہرگز نہیں جاتے جب تک پہلے اس سے اجازت نہ لے. تو اجازت کے دو رستے ہیں, ایک داخل ہونے والا اور ایک نکلنے والا. داخل ہونے والا رستہ تو ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے, جب بھی کسی جگہ جاؤ سلام کرو اجازت کو پھر جاؤ, اور نکلنا ہر ایک کے اپنے اختیار میں, مگر جہاں رسول کا تعلق ہو اور اجتماعی اجلاسوں کا معاملہ ہو وہاں قرآن کریم رسول یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس مرضی سے تم باہر نہیں نکل سکتے. ان الذين يستاذنون کا اولئک الذين يؤمنون بالله, وہی مضمون کی حقیقی مومن یہی ہے, یہاں مزید کھول کر بیان فرما دیا. یقیناً وہی ہیں ان الذين يستاذنون کا, یقیناً وہ لوگ جو تجھ سے اجازت لیتے ہیں, اولئک الذين يؤمنون بالله, در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں. فیض تعزنوں کا لباد و شانے ہیں, بس جب وہ تجھ سے اجازت مانگا کریں اپنے کسی کام کی وجہ سے, اب ان کے حالات ہیں الگ الگ, کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے, کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے, تو اپنے حالات کی ضرورتوں کے مطابق جب وہ تجھ سے اجازت مانگا کریں, فاضل لمن شیتا نہیں, تو پھر اب خود ہر ایک کو اجازت نہیں دینی, ورنہ اجازت کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھ جس کے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ جائز ضرورت ہے, اس کو جانے سے نقصان کوئی نہیں, یعنی اجتماعی ضرورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, جس کو تو چاہے اس کو اجازت دے. واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر, کیونکہ ایسے موقع پر جو اجازت مانگتے ہیں یہ خوف ہے کہ انہوں نے اپنی ضروریات کو دین کی ضروریات پر ترجیح دی ہے. ایک روزمرہ کی اجازت ہے حاجات ضروریہ کے لیے, وہ بالکل الگ مسئلہ ہے, اجازت وہاں بھی لینی پڑتی ہے, مگر وہاں بالکل اور صورت ہے اور اس میں استغفار والا مضمون نہیں داخل ہوتا. مگر یہ جو مضمون ہے یہ ہے کہ جو انسان اپنی ضرورت بیان کر کے کہتا ہے مجھے جانا چاہیے اس میں لکھ کر, تو فرمایا ان کو جس کو چاہے اجازت دے دے, مگر استغفار بھی ان کے لیے کر, اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کو, دعا رسول کا ایک تو مطلب ہے اللہ رسول کی دعا, اس طرح سے تو یقیناً یہ بات واضح ہے ہی کہ رسول کی دعا تم لوگوں کی دعا جیسی نہیں, بڑا فرق ہے, مگر یہاں وہ مراد نہیں ہے. اس تسلسل میں اس مضمون میں مراد یہ ہے کہ جب تم رسول کو بلاؤ گے متوجہ کرنے کے لیے, آواز دو گے, تو یاد رکھنا جس طرح تم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو آواز دینا ہے یہ رسول کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا, اس کے احترام کے الگ تقاضے ہیں. اس لیے احتیاط کرو اس معاملے میں اور اپنے مقام پر رہو, اور جہاں تک اجازت دیے بغیر چھپ کے نکل جانے کا تعلق ہے تو وہی لوگ کرتے ہیں جو رسول کا مقام نہیں سمجھتے, ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کو، کہ تم میں سے نظر بچا کے چھپکے سے کھسک جاتا ہے، یتسللون منکم لواذا، تمہارے بیچ میں سے کھسک جاتے ہیں نظر بچا کر. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بس خوف کھائیں اس بات سے وہ لوگ جو رسول اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. ہم تصیبہم فتنہ دوں، کہ انہیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ کا لفظ تو نہیں مگر مراد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے. لفظ ترجمہ ہے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، کسی آزمائش کا منہ نہ دیکھنا پڑے تمہیں. اور یصیبہم عذاب الیم، اور حسب جرم ان کی یہ بے احتیاطی یا بدسلوکی یا بے ادبی ان کو عذاب علیم کا منہ بھی دکھا سکتی ہے، دردناک عذاب تک بھی پہنچا سکتی ہے. تو کم سے کم یہ کہ پھر ان کو کوئی ایسی آزمائش پڑے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں. یہاں فتنہ سے مراد اخلاقی آزمائش نہیں ہے، فتنہ سے مراد روزمرہ کی جو پیدا ہونے والی مشکلات ہیں، کسی چیز کو آگ لگ گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، یہ روزمرہ کی باتیں جو ہیں یہ بطور سزا کے بھی استعمال ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مثل بنتی ہیں کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہو رہی، یہ روزمرہ کا معاملہ نہیں ہے، صرف کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے. تو یہ فتنے ہیں میرے نزدیک جن کا اس لفظ فتنہ کے اندر ذکر کرا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو خبردار، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو. اب مان تم علیہ کے محاورے نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں عقیدوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ روزمرہ کی زندگی کے حالات کی بات ہو رہی ہے. بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ پر غور کریں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ ناجی فرقہ کون ہے، اس کا جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی. تو مولوی لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو اہل سنت میں سے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اپنے عقائد کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ عقائد کی ہرگز بحث نہیں، حال کی بحث ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے ما انتم علیہ، تمہارا حال اللہ پر روشن ہے، صبح ہوا نہیں. تو وہ حالات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کی طرف سے وارد کیے جاتے تھے، ویسے حالات جس سے ہوں گے وہ ناجی فرقہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے حالات ہوں اور غیر ناجی ہو ہی نہیں سکتا. تو بہت معقول جواب تو ہے ہی، واضح دکھائی دینے والا جواب ہے، کیونکہ وہ حالات ایسے ہیں جو غیر کے ساتھ متشابہ نہیں ہوا کرتے بلکہ بھی الٹ ہوتے ہیں. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کا حال اور مظلوم کا حال ایک جیسے تو ہو ہی نہیں سکتا. جس کے حقوق طلب کیے جا رہے ہیں اس کا حال اور جو حقوق طلب کرنے والا ہے اس کا حال ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ایسی قطعی یقینی چابی تھی جس سے تالا لازمن کھلتا ہے. پہچاننا ہو تو پہچان لینا، جو مجھ سے اور میرے ماننے والوں سے سلوک ہو رہا ہے وہ جس فرقے سے ہوگا یا جس جماعت سے ہوگا وہی وہ ناجی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ مراد ہے. تو اس آیت نے ہمیں اس حدیث کے محاورے کو سمجھنے کی مدد دی. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے. یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف, تو اس دن وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے. اس عقائد کی بحث نہیں ہے, ان کی عملی حالت کا سوال ہے, اور ان کی اعمال ان کی عملی حالت تھی ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگی کہ وہ بسنے کے لائق ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس دن جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے ان کے اعمال سے جو کیا کرتے تھے خبردار فرما دے گا, ان کو متنبع فرما دے گا, متنبع نہیں ان کی خبر ان کو دے دے گا. واللہ بکل شئ علیم, اور یوں تو اللہ ہر چیز ہی کا علم رکھتا ہے, صرف ان کے اعمال کی بحث نہیں, خدا کے علم میں ہر چیز ہے. سورہ الفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا ابھی کافی وقت ہے نا, کون گھنٹہ, اچھا باقی 15 منٹ اس میں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وعطنا لمن كذب بالساعة صغيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قال ذلك خير ام جنة الخلد قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك حاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الفرقان اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے برکت والی ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سب اہل جہان کے لیے ایک ڈرانے والا بنے، متنبہ کرنے والا بنے۔ للذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اس خدا نے، اس ببرکت ذات نے اتارا جس کے قبضۂ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ لم یتخذ ولدا، اور اس نے ہر کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا اپنی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ وخلق کل شئ فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اسے ایک متناسب اندازے کے مطابق پیدا فرمایا۔ یہاں بیٹے کا انکار کرنے میں جو ایک خاص حکمت اور حکمتوں کے، ایک تو حق بات ہونا ہی ایک اس کی حکمت ہے جو کیوں بیان کیا جائے، مگر بعض ذیلی حکمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں بسا اوقات۔ اس میں یہ ہے لم یکن لہ شریک فی الملک، اگر اس نے بیٹا کسی کو بنا لیا ہوتا تو وہ اس کے ملک میں شریک ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہوں کے بیٹے اپنے باپ کے ملک اور اس کی حکومت میں شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی خطرہ ہو کہ کسی قسم کا شرک ہوگا، وہاں لوگ نہ اپنے بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ باپوں کو چھوڑتے ہیں، بیٹوں کو بھی مروا دیتے ہیں اگر پتہ چلے کہ ان کی طرف سے ان کی بادشاہت کی خطرہ ہے۔ تو اس فطرت کی آواز کو جو خدا تعالیٰ نے شرک کے خلاف انسان میں رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جگا رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو اگر کوئی خدا نے بیٹا بنانا ہوتا تو اس نے ضرور اس کی حکومت میں شرکت کرنی تھی، کہ شرکت کا خیال اس کے دل میں ہوتا۔ اور ہرگز خدا کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے بیٹا بنانے کا تصور ہی نہایت احمقانہ اور غیرتی ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس نے پیدا کیا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو پہلے ہی سے معین اندازے کے مطابق شکل دی گئی ہے، اس کی تقریب کی گئی ہے، اور اس تقدیر سے جو پھل کی تقدیر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرح بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے اگر اپنا بناتا تو وہ خلق کی تقدیر کے تابع رہتے۔ خدا کا بیٹا ہونا ایک الگ مضمون ہے، خدا کا بیٹا بنا لینا ایک اور مضمون ہے۔ جو بیٹا ہونے کی نفی ہے وہ الگ ہے لم یلد ولم یولد میں، اسی طرح اور آیات میں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کو اتنا پیارا لگا کہ اس نے گویا اپنا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں میں ایسے بھی عقیدہ رکھنے والے موجود تھے اور ہوں گے ابھی بھی، یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے خدا کی ذات سے تو پیدا نہیں ہو سکتا، مگر اس نے اس کو قرب کا وہ مقام دیا جو بہن ہی بیٹوں کو دیا جاتا ہے، اس لیے وہ باقی نبیوں اور مخلوق سے مختلف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی خلق کی ہے، پیدائش تو ہے نہیں، اور خلق کے لیے الگ الگ تقدیریں مقرر کی ہیں، اور وہ اپنی تقدیر کے تابع رہتے ہیں، اس لیے بیٹے کی تقدیر ان کو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر مخلوق اپنے تقدیر کے دائرے میں رہے گی۔ کلو یاملو علی شاکرت، اس لیے یہاں خصوصیت سے وخلق کل شئ فقدرہ تقدیرا کا مضمون بیان فرما دیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شئ، اور وہ بنا لیتے ہیں، وہاں اللہ نے فرمایا میں نے نہیں بنایا، اس کا فرق ایک غیر حقیقی بات ہے، اس لیے اس سے انکار کیا، میں نے بنایا ہی نہیں کوئی، بن کیسے گیا کوئی بہت، لیکن یہ غیر حقیقی چیزیں بنا لیتے ہیں پاگل۔ تو میں وقت خود امیدوں نہیں آلیہ، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، گھڑ لیے ہیں یا بنا رکھے ہیں، اور معبودوں کا حال یہ ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، جو خود نہ پیدا کر سکتا ہو اور خود پیدا کیا ہوا گیا ہو، پیدا کیا گیا ہو، وہ ذاتی طور پر نہ نفع کا مالک بنتا ہے نہ نقصان کا، کچھ بھی اس کے قبضہ قدرت میں نہیں. تقدیر نے اس کو ڈھالا ہے، جس چیز میں ڈھالا، جو کمزوری رکھ دی وہ رہے گی اس کی، جس کمزوری سے پاک کیا اس سے وہ پاک رہے گا. تو اپنی ذات کا نفع نقصان اس کے اپنے قبضہ قدرت میں نہیں، وہ بنانے والے کے ہاتھ میں ہے. اور لا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، موت اور حیات ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے اور نہ جی اٹھنا ان کے اختیار میں ہے. تو موت اور حیات نے وہ دلیل دے دی جو مخالفین کو بھی دکھائی دیتی ہے، جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے. کیونکہ یہ اگر کہیں کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے تو وہ کہہ دیں گے پیدا کرتے ہیں، کئی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ایسے قصے کہ کچھ جو پرندے ہیں جو آج کل بھی موجود ہیں وہ حضرت عیسیٰ نے بنائے ہوئے تھے، بات کہتے ہیں وہ ابھی تک چلتے ہیں. یہ مغادر کے متعلق کہتے ہیں اس کی جو کمزوری رہ گئی ہے، یہ قصہ مشہور ہے کہ یہ منہ سے ہی ٹوائلٹ کرتی ہے. کہتے ہیں دیکھو انسان کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے خدا کا بنایا ہوا. کہتے ہیں عیسیٰ نے جو مغادر بنائی تھی وہ سوراخ رکھنا بھول گیا، اور اس لیے اب تک یہ منہ سے اگلتی ہے. یہ قصے ہیں، کہانی یہ بھی نہیں پتا کہ چنگادر ہے کیا چیز اور کیا کرتی ہے، مگر جو کہانیاں مشہور ہو گئیں وہ خدا کی طرف گھڑ لیتے ہیں چیزیں، جبکہ خدا نے وہ بنائے، وہ خدا نے وہ چیزیں اس طرح پہلے نہیں کی، اس کا یہ بیان کرتے ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون، خود حال یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ایسے ایسے جاہلانہ جھوٹ گھڑتے ہیں جو ظاہر و باہر ہیں. اور قرآن جو ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، جو چیز ہے نہیں وہ یہ خود گھڑی پھرتے ہیں، کہتے ہیں مان لیا ہو جو چیز ہے ہی نہیں، اور جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اور جس کا بنانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں، جو کثرت سے ایجاد رکھتی ہے، اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افکن افتراہ ہو، یہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے محض ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ تو محض ایک جھوٹ ہے جسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. وآنہ علیہ قوم آخرون، اور یہ جھوٹ بولتے بولتے ان کو پتہ لگے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ ان کے سامنے رہے ساری زندگی، پتہ تھا کتنا علم حاصل کیا ہے اور پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے، اچانک مضامین بھی بدل گئے کہ نئی کائنات روشن ہو گئی، تو یہ بات کہتے کہتے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم کب مارا. تو کہا آنہ علیہ قوم آخرون، یہ اس طرح جو ہے یہ اس طرح ہو نہیں سکتا سکتا، اس لیے لازمن کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں. ایک اور جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ معین الزام لگاتے ہیں فلاں شخص پر جو اجمی ہے کہ وہ آ کے سب کچھ سکھاتے، حالانکہ اجمی کی زبان ہی بالکل مختلف ہے، اور قرآن جس اعلیٰ درجے کی فصیح و بلیغ زبان میں ہے وہ اجمی بنا ہی نہیں سکتا، اور دوسرے وہ اجمی ہے کون، کیسے وہ بیان کرتا ہے، اس کی تفاصیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اس لیے قرآن کریم نے اس کو یہیں جملہ ہی چھوڑ دیا. تو یہ چیز ان کے دل کے شور کو ننگا کر رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کلام کے متعلق الزام لگا رہے ہیں وہ کلام محمد رسول اللہ کے بس میں تھا ہی نہیں. بس دوسری بات وہ ثابت کر ہی نہیں سکتے، اور تمام تاریخ اسلام سیرت کا مطالعہ کر لیں, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے وہاں, عجمی ہو یا عربی ہو, جو قرآن کے مضامین رسول اللہ علیہ وسلم کو سکھا سکتا ہے. اور اگر سکھاتا تو اس کا الگ آ کے بیٹھ کے مجلسیں کرنا اور پڑھانا اور پھر اس کی اپنا علمی لحاظ سے بلند, بہت بلند مرتبے پر ہونا, یہ ساری چیزیں لازمی ثابت ہونے والی تھیں, دکھائی دینے والی تھیں کہ کچھ بھی ان میں سے نظر نہیں آتی. کس طرح ایک جھوٹ اگڑا اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ اگڑ لیا, اور وہ جھوٹ جو ہے وہ بھی بالکل لغو اور بے حقیقت ہے. فقط جاؤ ظلم و زورا, بس وہ جھوٹ کے ساتھ ظلم بھی لے آئے, جھوٹ باندھا رسول اللہ علیہ وسلم پر اور پھر اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک اور ظلم. ایسی کہانی گھڑ لی جس کے سر نہ پاؤں وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتی. وقالو اساطیر الاولین نکتتبہا فہیا تملا علیہ بکرتم و اصیلا, اور پھر وہ کہتے ہیں اور کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں, کہتے ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں, پہلے بھی نبی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. بس کچھ تو یہ الزام کے اپنے زمانے کے ہم اثر لوگوں میں سے نسبتاً جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں وہ مخصوص طور پر ان کو سکھا رہے ہیں. حضرت مسلم علیہ صاحب السلام کے متعلق بھی مولوی مجبور ہو گئے تھے آخر, جب دیکھا کہ اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی قوت ہے آپ کی منطق میں, تو مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ مولوی رفیق المسلم مولوی نور الدین وہ ان کو سکھا رہا ہے, کیونکہ ان کے علم کے قائل تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے علم پڑھا ہوا تھا. اگر سے عرفان میں خدا تعالیٰ نے بہت ترقی دے دی تھی, لیکن جانتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں کا ہمارے مدارس کا پڑا ہوا ہے اور اس کے علم کے متعلق ہم کوئی شک نہیں کر سکتے. تو کہتے تھے یہ اس نے سکھایا ہے ان کو, حضرت وسیم علیہ صاحب السلام کو. اساتذہ الاولین یہ ہیں, جب نبی آتا ہے اس کو ایسے الزام لگا دیتے ہیں, جس کو وہ اساتذہ الاولین قرار دے رہے ہیں وہ نہیں, یہ ان کی اپنی کہانیاں ہیں جو اساتذہ الاولین ہیں. ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے. حضرت نسیم علیہ السلام کے متعلق مولوی عبد القیس بھالپوری نے مجھے سنایا تھا, یہ جگہ ہمارے بہت ہی بزرگ اور صاحب الہام اور کشف انسان تھے, وہ اسی زمانے میں دیوبند کے استاد ہوا کرتے تھے, بہت گہرا اور ٹھوس علم تھا. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے نشان دکھا دکھا کر احمدی کی طرف لانا شروع کیا, کہتے ہیں مجھ سے اور بہت سے سب مسائل حل ہو گئے, مگر یہ دماغ میں جو مولویوں نے بات گاڑ دی تھی کہ مرزا صاحب کو مولوی نور الدین سکھاتے ہیں, یہ نکل نہیں رہی تھی. یہ جب میں پڑھتا تھا تو حیرت ہوتی تھی کہ جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی سوائے ایک معمولی گاؤں کے استاد کے, وہ اتنے بڑے علوم کا ماہر کیسے ہو گیا. جیسے مجھے خدا تعالیٰ نے رویا میں دکھایا کہ مولوی نور الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے کوئی عالمانہ سوال کرتا ہوں. عالمانہ سے مراد یہ نہیں کہ میرا سوال بہت بڑا علم رکھتا ہے, علم سے تعلق رکھنے والا کوئی گہرا سوال کرتا ہوں. مولوی صاحب کچھ جواب شروع کرتے ہیں لیکن مجھے کچھ تسلی نہیں ہوتی, کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کی, مجھے جیسے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو. اتنے میں حضرت مسلم نے تشریف لے آئے, ان کے آتے ہی مولوی صاحب ایک طرف ہٹ کر شاگرد کی طرح زان و ادب طے کر کے بیٹھ گیا. حضرت مسلم علیہ السلام نے وہ تفسیر بیان شروع کی, دراصل ایک آیت کی تفسیر تھی, اور وہ اتنی عظیم شان تفسیر تھی, اتنا لمبا عرصہ اس نے لیا کہ مولوی صاحب کو ساری لفظ لفظ یاد رہی, لفظ لفظ سے مراد ہے اس کا سب مضمون یاد رہا, اور وہ انہوں نے شائع بھی کر دی ہے یہ تفسیر سورہ کاف کا غالب ہے. کیوں جی آپ نے, ہاں مگر غالباً صورت خاص کی تصویر ہے, جو بھی ہے یہ رویا میں ان کو دکھائی گئی ہے, یقین ہے جو بھی تھی مگر اس کو سے ساندھی چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس صورت کی تصویر ان کے ذہن میں الجھی ہوئی تھی, وہ حضرت خلیفۃ المسیح سے پوچھا رویا میں تو وہ سمجھ نہیں آ سکی پوری, بات کر تو رہے ہیں لیکن پوری بات کھلتی نہیں ہے, ان کے دل کی ڈھونڈی نہیں کھلتی. حضرت مسلم شاہ تشریف لائے تو ایسی تصویر کی ہے وہ کہ واقعتاً وہ حیرت انگیز ایک آسمانی تصویر ہے جو ان کو یاد بھی رہی اور لکھ بھی لی. چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں میرے لیے ایم جی ہونے کی راہ میں کوئی کسی خدشے کا کسی وہاں وہم کا سوال ہی باقی نہیں رہا. پوری طرح دل کھل گیا کہ یہ مشرف اسلامی اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور آپ ہی نے سکھایا ہے. تو یہ پرانی کہانیاں دہرائی جاتی تھیں اس وقت بھی, ابھی بھی دہرائی جا رہی ہیں, مگر الزام لگاتے ہیں نبیوں پر کہ تو نے یا تو ان لوگوں سے سیکھا یا پرانے لوگوں کی باتیں سن سن کے یاد رہ گئی ہیں, اور یاد بھی نہیں رہ سکتی تھی پوری, کیونکہ ایک دفعہ اگر بحیرا راہب کے پاس گئے بچپن کے زمانے میں تو وہ ایک دفعہ کسی ہوئی بائبل یا اس کے ذکر اتنے تفصیل سے یاد ہوں اور پھر ایسے یاد ہوں کہ درمیان کے سارے زمانے میں بھولے گئے ہیں اور کسی مجلس میں بیان ہی نہ کیے گئے ہوں. یہ کمزوری بھی اس الزام کی ان کو پتہ تھی. آج کل کے جہلا اس بات کا خیال نہیں کرتے, مگر انہوں نے دیکھا تھا, حالات جانتے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف تھے. وہ کہتے تھے یہ اگر ہم نے الزام لگایا تو لوگ کہیں گے کہ وہ تم یہ کہتے ہو کہ بچپن میں کبھی گئے تھے. اتنی تفصیل سے تمام اہم مضامین جو آج بھی پڑھے لکھے آدمیوں کو یاد نہیں ہیں. کسی جائز سے بات کر کے دیکھیں بائبل کی قصوں کی تو آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا رہا ہوں کہ پاگل ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں. عرب کے میں عرب صحرائے عرب میں پیدا ہونے والا ایک انسان جس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو اس کو اتنے مضامین یاد ہوں, اس لیے انہوں نے اس کا عذر یہ تلاشا, تملا علیہ بکرتا ہوں واسیلا, یہ صبح شام اس پر پڑی جاتی ہے. پڑھتا کون ہے سوال تھا, یہ سوال تھا, اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. صرف لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے کی خاطر, اپنے دل کا چور دبانے کی خاطر یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. دل میں چور ہے کہ یہ تو بات ماننے والی نہیں, بس بغیر معین کیے کہہ دیتے ہیں جی تو اس پر دن رات یہ پڑھی جا رہی ہیں. کون پڑھ کے سناتا ہے؟ اہل کتاب جو دشمن تھے, جو ایمان لائے وہ بہت بعد میں ایمان لائے ہیں, اور ان کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علیحدگی میں لمبی مجالس کرنا نہ صرف یہ ثابت نہیں بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے. قطعی طور پر یقیناً ان کی لمبی علیحدہ مجالس رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. تو کون صبح شام پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا تو ہے مگر جبرائیل خدا تعالیٰ کی طرف سے آ کر پڑھاتا ہے. اس لیے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, جواباً ان سے کہہ دے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ وہ وجود نازل کر رہا ہے, وہ ہستی نازل کر رہی ہے. الذی یعلم السر فی السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کے ہر راز سے واقف ہے. انہ کان غفور الرحیمہ, یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وقالو مال حضر رسول یاقل الطعام, پھر ایک اور اعتراض بھی کر دیتے ہیں, اس رسول کو کیا ہو گیا ہے, یہ کھانا کھاتا ہے. وہ یمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, عام انسان ہے. بس رسول کے متعلق ہمیشہ انہوں نے فرضی قصے بنا لیے, وہی فرضی قصے ان کے اور ان کے ایمان کی راہ میں ہمیں چاہ لیتے ہیں. ہر رسول کو مرتبہ انسانیت سے اٹھا کر کہیں اور پہنچا دیا. آنے والا ہمیشہ انسان ہی کے طور پر آتا تھا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا, گلیوں میں پھرتا, کھانا کھاتا. تو فرمایا یہ رسول کیسا ہے, مال حاضر رسول یاقل الطعام ویمشی فی الاسواق, وہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا. او یلقا الیہ کنز, یا اس پر خزانہ اتارا جاتا. اور تکون رہو جنت ہوں, یا اس کے لیے باغات ہوتے, یعنی کوئی باغ ہوتا. یاکل منہا, جس سے وہ کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور ظالموں نے کہا کہ تم یقیناً پیروی کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جو محض ایک جادوگر ہے، یعنی جادو زدہ ہے، جو محض جادو زدہ ہے۔ اب مستورہ کہنے سے بھی ان کے دل کا یہ چور کھل جاتا ہے کہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں عام انسان کا وہ تو ہے ہی نہیں، گلیوں میں چلنے کی حد تک ٹھیک اور کھانا کھانے کی حد تک ٹھیک، مگر لوگ اس میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بعض صفات ہیں جو اس کو عام انسانوں سے مختلف کر کے دکھا رہے ہیں، ان کا کیا جواب پیش کریں؟ تو اس میں اس جواز کی خاطر یہ جادو کی طرف منتقل ہو جایا کرتے تھے ہمیشہ۔ تو کہتے ہیں یہ جو باتیں کر رہا ہے عجیب و غریب سی، یہ سحر زدہ آدمی جیسا اپنے اختیار میں نہیں کیا کرتا، اپنی صفات سے عقلی اور شعوری سے بات نہیں کرتا، بلکہ جادوگر نے جو اس کو بنا دیا ہو ویسی باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو اس کے اندر جو غیر معمولی باتیں تم دیکھ رہے ہو یہ سحر کا نشان ہے، نہ کہ اس کا خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت۔ انظر کیسا ضرب الق الامثال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا رہتا دیکھ یہ بھی کیسی کیسی مثالیں پیش کر رہا ہے، ہر مثال کے اندر اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا چل رہا ہے۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، بس وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کوئی راہ اختیار کرنے کی بھی ان میں صلاحیت نہیں رہی۔ یہاں فلا یستطیعون السبیل نہیں فرمایا یا صراط مستقیم نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس طرح اکھڑے اکھڑے پھر رہے ہیں، نتست من فوق الارض ما لها من قرار، شجر خبیثہ کی طرح اکھڑے ہوئے، نہ یہاں ٹھہرتے ہیں نہ وہاں ٹھہرتے ہیں، کبھی ایک ادھر کبھی دوسرا ادھر کبھی تیسرا، لاکھ الزامات گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کوئی راہ بھی نہیں پا سکتے، ان کا کچھ بھی مسلک باقی نہیں ہے، ہر مسلک بدلنا پڑتا ہے، بس بالکل بے مرشد لوگ ہیں یہ، ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، بے راہ اور بے بصیرت۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات خیرا من ذلک، مبارک ہے وہ ذات ان شاء کہ اگر وہ چاہے تو جال اللہ کا خیر مندالے کا، جو چیزیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر چیزیں وہ دے سکتا ہے، تیرے لیے بنا سکتا ہے۔ جنات تجری من تحت الانہار، اور وہ تجھے ملیں گی، یہ اس میں امپلائڈ ہے، اس میں یہ بات داخل ہے کہ وہ باغات ایسے ہیں جن میں ہمیشہ نہریں بہتی رہیں گی۔ ویجل لکا یجعل لکا قصورا، اور تیرے لیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ محل بنا دے، یعنی عظیم الشان محل۔ بل کذبوا بالساعت، لیکن وہ تو ساعت ہی کو جھٹلا بیٹھے، یہ چیزیں تو ساعت سے تعلق رکھنے والی ہیں دراصل، اور ساعت سے مراد دنیا کی ساعت بھی ہے اور آخرت کی ساعت بھی ہے۔ دنیا کے انقلاب کا بھی یہ انکار کر بیٹھے ہیں، اس لیے ان کو شاید توفیق ہی نہ ملے کہ اس زمانے سے زندہ رہیں جب اسلام محلات کا مالک بنایا جائے گا، جب اسلام کے قبضے میں بڑے بڑے عظیم الشان باغات دیے جائیں گے۔ چنانچہ جیسے محلات اور باغات مسلمانوں کے دور میں بنے ہیں، شاید ہی دنیا میں کسی اور قوم کے دور میں ایسے بنے ہیں۔ صرف اسپین کے ہی باغات اور محلات دیکھ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ یورپین جو ماہرین عمارات ہیں اور باغات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی حیرت کا اظہار، کتابیں پڑھیں آپ تو حیران رہ جائیں گے، آج بھی ایسے ایسے حیرت انگیز باغ تشکیل کرنا یا ان کی تصویریں بنانا، ان کا تصور باندھنا، لیکن وہ کام کر کے دکھا دیا۔ تو اس میں دراصل صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا کی پیشگوئی بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ وہ تو انقلاب کا تصور بھی نہیں کرتے کہ اسلام واقعتا وہ انقلاب برپا کر دے گا جو اسلام سے مقدر ہو چکا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انقلاب کے بعد آنے والی چیزیں ہیں. اور دوسرا وہ قیامت کا انکار کر بیٹھے ہیں جس کے بعد مومنوں کو جنتیں اور محلات عطا ہونے ہیں. وہ آتدنا لمن کذبہ بسات سعیرہ, اور جو بھی عظیم انقلاب کی گھڑی کا انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. اذا رات ہوں میں مکان بئی دن سمے الحا تغیر و ذخیرہ, لیکن غالباً وقت اوپر ہو گیا ہے, دس منٹ اب ہوم پیسک دے رہے ہیں, نوٹ کرنے پہ بھی آئے تھے.